سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استفا یومہ فہو مغبون، جس شخص کے دو دن ایک جیسے گزرے اس کا بڑا خسارہ ہو گیا. اس کی نماز میں، اس کی عبادات میں، اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں پہلے سے بہتری نہیں آئی، بڑا خسارے میں رہا. ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہو جائے، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا میرے عزیزو اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہماری زندگی میں جو کوتاہیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جو نقائص ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اللہ ہمیں ان سے نجات نصیب فرما دے. ہماری عبادات بڑھیا ہو جائے، ہماری نماز بڑھیا ہو جائے، ہمارے معاملات بڑھیا ہو جائیں، ہماری تربیت ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے. سارے دین کی بنیاد اور ساری تربیت کا پہلا بنیادی نسخہ نماز ہے. کوئی اپنے اندر بہتری لانا چاہے تو سب سے پہلے اپنی نماز میں بہتری لے کے آئے. کوئی اپنی تربیت کرنا چاہے، اپنے بچے بچیوں کی تربیت کرنا چاہے، اس کی نماز بڑھیا کر دے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اسفلۃ عماد الدین، جیسے عمارت ستون پہ کھڑی ہوتی ہے تو فرمایا دین کی عمارت کا ستون نماز ہے، اس کے بغیر عمارت کوئی نہیں کھڑی ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر حکمران ہیں. اپنے تمام گورنروں کی طرف ایک حکم نامہ جاری کرتے ہیں، اپنے تمام گورنروں کی طرف ایک حکم نامہ جاری کرتے ہیں، ان اہم امرکم عندی اسفلا فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینه فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع او کما قال. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکاری حکم نامہ اپنے تمام گورنروں کی طرف بھیجا، فرمایا میرے نزدیک تمہارے سارے معاملات میں سب سے اہم چیز نماز ہے. جس نے اس کا خیال رکھا، جس نے اس کا اہتمام کیا، وہ اپنے باقی امور کا بھی خیال رکھے. باقی جو حقوق العباد ہیں، ان حقوق کا وہی خیال رکھ سکتا ہے جو نماز کا خیال رکھے گا. اور اگر اس کی زندگی میں نماز ہی نہیں، وہ نماز ہی ضائع کر بیٹھا ہے، اس میں سستی اور کاہلی دکھائی، تو باقی امور کو بھی وہ برباد کر دے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی تربیت کے نتیجے میں، جو اللہ نے انہیں اس تربیت سے بصیرت عطا فرمائی تھی، اس تناظر میں یہ حکم نامہ جاری کر دیا. عام طور پہ آدمی خیال کرتا ہے لقمہ حلال کمانا یہ بھی عبادت، خدمت خلق یہ بھی عبادت. وہاں تو اسلامی حکمران تھے اور وہاں کے سارے گورنر اللہ والے تھے،
اور انصاف اور عدل کے ساتھ زندگی کے فیصلے کر رہے تھے، آپ ان سے کہہ رہے کہ اگر نماز ضائع ہو گئی تو تمہاری ہر چیز برباد ہو جائے گی. یہ جو ایک وسوسہ آتا ہے، خیال آتا ہے، ہم تو خدمت خلق کر رہے ہیں، ہم تو لقمہ حلال کما رہے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ ان ساری عبادتوں سے زیادہ اہم چیز نماز کا اہتمام ہے، اور کوئی شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا وہ کبھی مخلوق کی خدمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، وہ کبھی حقوق العباد عباد بھی صحیح ادا نہیں کر سکتا. فرمایا سب سے اہم چیز نماز کا اہتمام ہے، اور اگر یہی کسی نے ضائع کر دیا تو اس کے باقی معاملات تو اور برباد ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تربیت پائی تھی، آپ کے ارشادات نماز کے متعلق ہیں وہ سامنے تھے، تو یہ حکم جاری کر رہے ہیں. اور اللہ کریم نے کہا جب مسلمان حکمران کو اقتدار ملتا ہے، جب مسلمان حکمران کو اقتدار ملتا ہے سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جب ان مسلمانوں کو اقتدار مل جائے سب سے پہلا کام نماز کا اہتمام. معاشرے کی تعمیر، قوم کی تعمیر، سوسائٹی کی تعمیر، نئی نسل کی تعمیر، معاشرے کی اصلاح، ہر فرد کی اصلاح، اس کا پہلا نسخہ نماز کا اہتمام. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب مسلمان حکمران ہوتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں، زکات کا اہتمام کرتے ہیں، برائیوں کا سد باب کرتے ہیں، نیکیوں کو فروغ دیتے ہیں، یہ مسلمان حکمران ہیں. اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ مدربہ کی طرف ہجرت فرما رہے اور قبا کے مقام پہ چند دن وہاں ٹھہرے، تو وہاں سب سے پہلے کام مسجد کی تعمیر، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. معاشرہ، سوسائٹی، قوم نماز سے بنتی ہے، مسجد سے بنتی ہے. آپ جہاں بھی درندگی کے واقعات سنیں گے نا، جہاں بھی سنیں گے، ان میں دو چیزیں نہیں ہوں گی، نماز کا اہتمام نہیں ہوگا اور قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی. اس لیے کہ نماز کی تو یہ تاثیر ہے، جہاں نماز آ جائے وہاں برائیاں نہیں رہتی. وہاں شر نہیں رہتا. تو تربیت، اصلاح، شرافت، دینداری، اس کے لیے بنیادی نسخہ نماز کا اہتمام. اب یہ نماز بڑھیا ہو جائے، غفلت میں نہ ہو، یہ چیز قابل اصلاح ہے. کئی سال ہو گئے نماز پڑھ رہے، اس کی بہتری کی ہم نے کتنی فکر کی؟ یہ چیز قابل توجہ ہے. تربیت کا نسخہ تو ہے، اصلاح کا بنیادی نسخہ ہے، شرافت دینداری کی بنیاد نماز ہے، لیکن یہ نماز نماز ہو یہ کوتاہی تو ہم سب ہی میں ہے نا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے دل کہیں دماغ کہیں طرح طرح کے خیالات، اللہ اکبر کہا ہاتھ باندھے، بس ایسا جیسے بٹن چل گیا اور خود بخود زبان جاری ہو گئی. بس اوقات پوری نماز ہو جاتی ہے، پوچھے کیا پڑھا، کچھ نہیں پتا، کیا سنا، کچھ نہیں پتا، پوری نماز ایسی گزر جاتی ہے. میرے عزیزو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک پہلو تو اس میں بھی ہے کہ اس پہلو پر بھی یوں نہ کہیں کہ میری نماز کیا ہے، بس چند ٹکرے مارنی، بس اوپر نیچے ہونا ہے. یہ نہ قدری بھی نہ ہو، یہ نہ قدری بھی نہ ہو، بلکہ جیسی کیسی نماز ملی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا ہو کہ اے اللہ صورت تو نماز کی عطا فرما دی، صورت تو نماز کی عطا فرما دی، اپنے گھر تو بلا لیا، چلو جیسا بھی سجدہ ہوا جھکا تو لیا، اپنے دربار میں حاضری کا قابل تو سمجھا، ساری نالائکیوں کے باوجود اپنے سامنے کھڑا تو کر دیا، الحمدللہ. لیکن میرے عزیزو، جو چیز قابل اصلاح ہے وہ یہ ہے کہ میری نماز میں بہتری کتنی آ رہی، نہ قدری کر کے مایوسی نہ ہو کہ کہیں یہ عمل چھوٹ ہی نہ جائے، لیکن اسی غفلت کے ساتھ نماز ہوتی رہے، یہ بھی ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ بھی ایمان والوں کی شان نہیں ہے. تو یہ چیز قابل اصلاح ہے کہ میری نماز بڑھیا کتنی ہوئی. اس میں اللہ کا دھیان کتنا ہے، خشوع کتنا ہے، اللہ کا استحضار کتنا ہے، نماز کے الفاظ کتنے صحیح ہیں، جو اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کا مفہوم میرے ذہن میں کتنا ہے، نماز کتنی بڑھیا ہے. اسلام کا اتنا بنیادی فریضہ، میں عرض کر رہا ہوں تمام تر شرافت، تمام تر صلاح، تمام تر دینداری کی بنیاد فریضہ نماز ہے. اس کے بغیر نہ شرافت ہے، نہ دینداری ہے، نہ اصلاح ہے. بنیاد یہیں سے کھڑی ہوگی. تو یہ کتنی اس میں بہتری آئی ہے، اس کی فکر پیدا کرنی، اس میں بہتری لے کے آنی ہے، اس کی بہتری لے کے آنی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور پھر اچھے انداز سے نماز پڑھی، اللہ اس کے جسم کے تمام صغائر کو معاف فرما دے گا، اور جتنی مرتبہ ایسا کرے گا اتنی مرتبہ اللہ معاف کرتے رہیں گے. لیکن نماز بڑھیا ہو، وضو بڑھیا ہو. علماء نے لکھا جس قدر وضو میں غفلت ہوگی اسی قدر نماز میں غفلت ہوگی. جتنی بے دھیانی سے وضو ہوا اتنی بے دھیانی سی نماز بھی ہوگی. اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کے دربار میں حاضری ہو تو کتنی تیاری ہوتی اور کیسا اہتمام ہوتا ہے. اللہ کے حضور حاضری کی گھڑی ہے، اللہ کے حضور حاضری کی گھڑی ہے، اور اس کے لیے طہارت فرض ہے کہ وضو کر لو، اور اس وضو میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ظاہری طہارت بھی ہوتی ہے روح کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ وضو دھیان کے ساتھ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے دعائیں سکھائی ہیں تاکہ یہ غفلت میں وضو نہ ہو، بے خیالی بھی نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی. سبحان اللہ، وضو کے موقع پہ جو دعا بتائی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میرے گھر میں کشادگی پیدا فرما دے، میری رزق میں برکت دے دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول، یہ دعا سکھائی. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا سکھائی ہے. پھر ہر عضو کی بھی علیحدہ علیحدہ دعائیں موجود ہیں کہ اس خیال سے وضو کر رہا ہے کہ میرے جسم کے خطائیں معاف ہو رہی، گناہ جھڑ رہے. جب وضو بڑھیا ہوگا نماز بڑھیا ہوگی، نماز بڑھیا. اور جس قدر بڑھیا نماز ہے، سچ کہہ رہا ہوں، اسی قدر بڑھیا دینداری آئے گی. اسی قدر بڑھیا دینداری آئے گی. تو یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ نماز بڑھیا ہو جائے، وضو بڑھیا ہو، بے خیالی میں وضو کیا، بھاگتے دوڑتے کیا، بات چیت میں کیا، وضو تو ہو گیا لیکن اس کا نور نہیں ملا، روح کی پاکیزگی نصیب نہیں ہوئی، غفلت میں ہو گیا. تو میرے عزیزو، ہم سب کا یہاں بیٹھنا رسمی نہیں ہے، ہم تو اس خیال سے یہاں کہتے سنتے ہیں کہ اللہ کرے جو کمزوریاں ہماری عبادات میں ہیں، نماز میں ہیں، وہ کمزوریاں دور ہو جائیں. اس فکر کے ساتھ ہمارا کہنا سننا ہے کہ اللہ کرے ہماری عبادات میں جو نقائص ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان سے نجات مل جائے، نماز ہماری بڑھیا ہو جائے. پڑھنے والے تو ایسے پڑھے کہ سالہ سال نماز پڑھی اور اول تا آخر کسی کا خیال نہیں آیا، ہمیں تو ایک رکعت ایسی مل جائے، مشق ہی نہیں کی نا، اس کی بہتری کا اہتمام نہیں کیا کہ بہتر ہو جائے، نماز بہتر ہو جائے، نماز بڑھیا ہو جائے. اب دیکھیے، کوئی واقعی اگر عشاء کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز بڑھیا پڑھے، بتاؤ کتنا نور اکٹھی ہوگا، تو کیا وہ فجر میں نماز چھوڑ سکتا ہے؟ فجر چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی آدمی واقعی جمعہ کی نماز بڑھیا پڑھے تو بقیہ چار نمازیں چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا تو ایک نور ہے، ایک طاقت ہے. لیکن اگر اس میں وزن ہی نہ ہو، اس میں دھیان ہی نہ ہو، اس میں غفلت ہی ہو، تو سالہ سال سے یہ چار نمازیں پڑھ رہا، فجر نہیں ہو رہے، فجر نہیں ہو رہے، یا نماز پڑھ رہا لیکن رسمی ہے کہ نماز اسے برائی سے نہیں روکتی، جھوٹ سے نہیں روکتی، غیبت سے نہیں روکتی، بد نظری سے نہیں روکتی. اللہ کہتا ہے روکتی ہے، اس کی نہیں روک رہی. اللہ کہتا ہے نماز میں یہ تاثیر ہے کہ یہ برائیوں سے روک دیتی ہے، لیکن یہ نہیں رک رہا، سالحال سے پڑھ پڑھ رہا. تو اس کی نماز میں رسمیت آ گئی، نماز میں عبادت کا روح ختم ہو گیا، عبادت کی روح ختم ہو گئی، نمک میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر کہاں رہتی ہے، مرچوں میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہتی، چینی میں ملاوٹ ہو تاثیر نہیں رہتی، دواؤں میں ملاوٹ ہو تاثیر نہیں رہتی، نماز میں سب کچھ ہے نہیں ہے تو اللہ کا خیال نہیں ہے، پھر تاثیر کہاں رہے گی، پھر تو تاثیر نہیں رہے گی. تو نماز بڑھیا ہو، نماز میں خشوع ہو، ظاہری طور پر بھی سکون سے ہو اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہمارے بزرگ تھے مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، وتر پڑھ رہا ہے، تو اتنے زور سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن سکے اور قریب میں کوئی کھڑا ہو تو آواز وہاں تک بھی نہ جائے، اتنا زور سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن سکیں، کوئی قریب مل کے بھی کھڑا ہو تو وہ اس کی آواز نہ سنے، اپنا پڑھا ہوا سن رہا ہو. تو جب سن رہا ہوگا تو دماغ ایک وقت میں ایک ہی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دھیان رہے گا. اور ساتھ فرمانے لگے اس بات کا خیال رکھے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کا مفہوم تو کم از کم آتا ہو. چلو میاں، پورے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، پورے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ کا تو مفہوم آتا ہو، رکوع اور سجدے میں جو کلمات کہہ رہا ہے اس کا مضمون تو دماغ میں ہو کہ اللہ کے سامنے حاضری ہے، کیا درخواست لے کے جا رہا ہوں. میرے عزیزو، یہ فکر پیدا ہو جائے نا کہ ہمارا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہو، عبادات کے لحاظ سے، نماز کے لحاظ سے بڑھیا ہو. اچھا، جن چیزوں کی ہم نے بہتری کی فکر کی بتاؤ، نہیں بہتر ہوئے. اگر کوئی تاجر سالہ سال سے ایک روٹین پہ چل رہا ہو تو کیا کہتے ہیں، میاں یہ تو کسی کام کا نہیں ہو، 40 سال پہلے بھی اتنا ہی کما رہا تھا، آج بھی اتنا ہی کما رہا، اتنی دکان تھی آج بھی اتنی ہے. لیکن نماز کا حال ہوئی ہے. تو جہاں بہتری کی فکر ہو گئی، بہتری ہو گئی، بڑھیا ہو گئی، نماز کتنی بڑھیا ہو گئی. جو دین کی بنیاد ہے، اسلام کا بڑھیا رکن ہے، یہ کتنی بڑھیا ہے، اس کی بہتری کی فکر ہو کہ ہم نے بڑھیا کر لیا. کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ سے کہہ رہے ہیں، یہ مشق ہوگی، یہ مشق ہوگی. تو پہلی بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ رب العزت نے جس درجے کی نماز کی توفیق ملی، نقدری اس کی بھی نہ ہو، مایوسی اس پر بھی نہ ہو، بلکہ یوں کہا جائے اے اللہ تیرا شکر ہے، صورت تو دے دی، لیکن یہ فکر بھی لائق رہے کہ اللہ اس نماز کی حقیقت بھی نصیب فرما دے. اور اپنی سی پوری کوشش کر لی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، جیسی تیری عبادت کا حق تھا ادا نہ کر سکا، جیسے تیری معرفت کا حق تھا وہ معرفت تک حق حاصل نہ کر سکا. تو کیا سکھایا پیارے نبی نے اپنی امت کو دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ جو کوتاہی ہو گئی معاف فرما دے. الحمدللہ بھی کہہ دیا، شیطان کے فتنے سے محفوظ رہا کہ مایوس نہیں ہوا، اس عبادت کی نہ قدری نہیں کی. استغفر اللہ بھی کہہ دیا کہ اپنی عبادت پہ مطمئن نہیں. شیطان کے شر سے یہاں بھی محفوظ ہو گیا. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب نماز سے فارغ ہو تو یہ دعا کر لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اللہ میری مدد فرما اپنی یاد میں، اپنی شکر ادا کرنے میں اور اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما. تو شکر بھی ہو اور اس کو بڑھیا اور بہتر کرنے کی فکر بھی ہو. نماز بڑھیا، تو ہر آنے والا دن میرے عزیزو ہماری زندگی میں نماز کو بہتری کے ساتھ، نماز ہماری بہتری ہو، بہتری اس میں آ جائے، خشوع بھی ہو، دھیان بھی ہو، اور جو جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم اور مضمون بھی ہو. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں یہ میرے لیے ہے اور یہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں اسے دوں گا. اور پھر کیا کہتا ہے اللہ کے سامنے درخواست، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم نصیب کر. 40 سال سے، 20 سال سے بھی نماز پڑھ رہا تب بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، گویا کہ زبان حال سے کہتا ہے معاملہ تو خاتمے کا ہے، اے اللہ اگر تیری مدد نہ ہو تو صراط مستقیم پہ کون چلا سکتا ہے. تو مفہوم ذہن میں ہو، مضمون ذہن میں ہو اور نماز پڑھی، پھر یہ نماز ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائیوں سے روکے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانوں میں اچھی عادات اور اچھی خوبیاں پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے، اچھا انسان بنانے کے لیے پیدا تشریف لائے، تو اللہ نے جو سب سے پہلے حکم دیا وہ نماز کا دیا، اس لیے کہ نماز کے ذریعے آدمی میں اچھائیوں کی، اچھی عادات کی صلاحیت پیدا ہوتی. پورے دین پہ چلنے کی صلاحیت نماز سے آتی ہے. جس قدر بڑھیا نماز پڑھے، بہت ساری بری عادتیں، بہت سارے برے کام نہیں چھوٹ رہے، نماز بڑھیا کر لے، جماعت کا اہتمام ہے، وضو بڑھیا ہے، نماز میں آنے کا اندر دھیان خیال ہے، مفہوم اور مضمون ذہن میں ہے، پھر اللہ سے دعا بھی کرے قبولیت کی، نماز بڑھیا کر لے، بہت ساری عادتیں جن کو چھوڑنا مشکل لگ رہا تھا چھوٹ جائیں گی. ایک شخص کے اندر کوتاہی تھی، کس نے کہا یا رسول اللہ یہ اس کوتاہی میں مبتلا ہے، کہا نماز پڑھتا ہے، کہا ہاں، کہا ٹھیک ہے اس سے یہ کوتاہی چھوٹ جائے گی، نماز پڑھ رہا ہے نا یہ کوتاہی چھوٹ جائے گی. لیکن اس بات پر کہ غفلت ہی چلی آ رہی ہے اور سالہا سال سے غفلت میں نماز ہو رہی ہے، تو یہ تو اس عبادت کی جیسی دولت کی قدر نہیں ہو رہی، اس کی تو قدر کرنی چاہیے. اللہ نے جب اتنی بڑی توفیق دے رکھی ہے، اس کے اندر بہتری کی فکر ہو کہ نماز بڑھیا ہو. بعض وہ ہوتے ہیں جو فکر کرتے ہیں کہ میری نماز بڑھی ہو، اور بعض وہ ہیں جو کوشش تو کرتے ہیں لیکن اس درجے کی ان کی نماز نہیں بنتی تو اندر ہی اندر سچی حسرت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس سچی حسرت کی برکت سے انہیں بھی بڑھیا نماز کا ثواب نصیب فرما. جیسے کوئی آدمی دنیا والا قابل رشک نمنتا نا لوگوں کے یہاں، بڑا خوش نصیب ہے، بڑی قسمت جاگی ہے، رش کرتا ہے آدمی اور اسے دوڑ کر اس کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، اور جب نہیں پہنچ پاتا تو بڑی درد اندر درد ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے کیوں نہیں ہوا، ایسا ہو جاتا، کتنی تکلیف آتی اندر. تو ایسی آدمی نماز بڑھیا کر لے، اور جن کی بڑھیا نماز ہے ان پہ رش کر رہا ہے اور اندر حسرت ہو رہی ہے کہ ایسی نماز مجھے بھی مل جائے، سبحان اللہ، اللہ اس کو پھر معروم نہیں کرے گا، معروم نہیں کرے گا. عبداللہ نے مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھر کی چھت پر رات میں قیام فرمایا کرتے تھے اور لمبی نماز پڑھتے، نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، اور یوں لگتا جیسے نے کسی نے کوئی چیز گاڑ دی، تو ان کے سامنے ایک لکڑ لوہار رہا کرتا تھا، لوہا کاٹا کرتا تھا، لکڑیوں کا کام کرتا تھا ساتھ، تو وہ انہیں دیکھ کر بڑا رش کرتا تھا کہ کتنا سکون کا اس کا کام ہے کہ رات بھر عبادت کرتا ہے، کوئی میرا بھی روزگار اتنا آسان ہو کہ یہ عبادت مجھے بھی مل جائے. حسرت، اللہ کی شان، اس کا انتقال ہو گیا عبداللہ بن مبارک کا، اور اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک فرما رہے کہ اللہ نے میرے ساتھ تو بڑا رحم کا معاملہ فرمایا ہے، اور لیکن میرے گھر کا ایک پڑوسی تھا اس کا معاملہ بھی بڑا قابل رشک ہے. تو جب وہ عبداللہ نے مبارک کے پڑوس میں گیا اور اس کے گھر والوں سے پوچھا، اور اس کے اہلیہ نے کہا کہ میرے میاں میں دو خوبیاں تھیں، ایک خوبی تو یہ تھی کہ کتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو، کسی بھی کام میں مشغول کیوں نہ ہو، جب اللہ کی طرف سے کوئی منادی اذان دے اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو وہ اسے چھوڑ کر اللہ کی اس منادی کی آواز پر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، یہ اس کا زندگی بھر کا معمول تھا. دوسرا، ہمارے پڑوس میں ایک اللہ والے تھے، وہ عبادت رات بھر کرتے، نماز ان کی بہت بڑھیا ہوتی، اور میرا میاں انہیں دیکھ کر حسرت کرتا، رش کرتا، کاش کہ ایسی عبادت مجھے بھی مل جائے. یہ دو عمل تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سچی حسرت بھی بڑی کام کی چیز ہے، سچی حسرت بھی بڑی نایاب چیز ہے. تو آدمی اپنی اندر بہتری کی کوشش کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنی نماز کو بڑھیا بنائے، اور پھر کوئی اچھی نماز کا تذکرہ تصویر اس کے سامنے ہے، شکل اس کے سامنے ہے، اور اندر آواز آ رہی ہے کاش کہ میں بھی ایسی نماز پڑھوں، تو اللہ معروم نہیں کرے. تو نماز بڑھیا ہو، تو یہ بنیادی نسخہ ہے تربیت کا. دوسرا نسخہ، اس نسخے کا دوسرا جز، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، ایک نماز اور دوسرا تلاوت قرآن. تلاوت قرآن، جن زندگیوں میں قرآن کی تلاوت ہے، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہے، جن زندگیوں کو قرآن کی تلاوت کا معمول نصیب ہے، یقین جانے اس پر فتن دور کے اندر بھی وہ بہت سارے گندگیوں سے محفوظ رہیں. بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہوں گے. آپ اسے لکھ لیجئے، جن گھروں میں تلاوت کا معمول ہے، جن بچوں میں، جن بچیوں میں مستقل تلاوت کا معمول، اچھا خاصا معمول ہے، وہ آج کل جو گناہوں کے آلات ہیں، گندگیاں ہیں، اس سے محفوظ رہیں. تلاوت قرآن، یہ تربیت کا بنیادی نسخہ ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو نسخہ ہے جس کا ایک جز نماز ہے اور دوسرا جز تلاوت ہے، یہ عالمی نسخہ ہے اصلاح کا، یہ عالمی نسخہ ہے تربیت کا. اور یہ نسخہ تجویز کیا ہے جس ذات نے اس انسان کو بنایا ہے. جس ذات نے، اللہ کریم نے، اس ذات کی طرف سے یہ نسخہ تجویز ہوا ہے جس کے نتائج 100% یقینی ہے. عالمی نسخہ ہے ہر شخص کے لیے، مرد، عورت، امیر، غریب، دیہاتی، شہری، جوان، بوڑھا، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی، میری زندگی میں تربیت ہو، اصلاح آ جائے، ان دو نسخوں میں بہتری لے گیا. نماز بڑھیا کر لے، تلاوت بڑھیا کر لے، نماز بڑھیا کر لے، تلاوت بڑھیا کر لے، نماز کا اہتمام خوب ہو، تلاوت کا معمول بڑھیا ہو. بہت ساری برائیوں سے محفوظ جائے، بہت ساری برائیوں سے. گھروں میں کتنے خرافات ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے، آپ یقین جانیں، جس گھر میں ہر فرد قرآن کی تلاوت کا معمول ہے، بہت سارے جھگڑوں سے وہ گھر پاک ہو جائے گا. ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تہجد کی گھڑی میں تلاوت کر رہا ہے اور مزے لے لے کے کر رہے، اور اس مزے میں کبھی آواز بھی بلند ہو جاتی. سواری بندھی ہوئی تھی، بچہ قریب میں لیٹا ہوا تھا، آواز جب بلند ہوتی تو سواری بدکنے لگتی، اپنی آواز پست کر لیتے، پھر بھی اختیار آواز بلند ہو جاتی، پھر سواری بدکنے لگتی، پھر اپنی آواز پست کر لیتے. اسی ساتھ نماز مکمل ہوئی تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک چھتری نما چیز آسمان کی طرف جا رہی ہے اور اس میں کمکمیں لگی ہوئی، سفید چمکتے کمکمیں، اور آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے. صبح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فجر کی نماز میں حاضر ہوئی، جو آپ نماز سے فارغ ہوئی ہے تو اس کے قریب ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو کر رات کی بیتی کہانی سنائی، کہ یا رسول اللہ، رات کو یوں ہوا، میں تلاوت کرتا، آواز بلند ہوتی، سواری بدکتی، میں پہلی آواز پست ہوتی، سواری پرسکون ہو جاتی، نماز کے بعد آسمانوں پہ دیکھا، یہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، او سعید، کیا یہ اچھا تھا، صبح تک تو یوں ہی تلاوت کرتا رہتا، مدینہ والے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ اللہ کے فرشتے تیرے گھر میں تیرا قرآن سن رہے تھے. بتائیے، جب گھر کا ہر فرد تلاوت کر رہا ہو اور گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے ڈیرے ہوں، بتائیے وہاں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، وہاں بے برکتی ہوگی، وہاں نحوستیں ہوں گی، وہاں خوف کے بادل ہوں گے. وہ تو گھر جنت کا سا ہوگا، وہاں تو ٹھنڈک ہوگی. لیکن بدقسمتی ہے میرے عزیزو، ہماری زندگیاں، ہمارے گھر تلاوت قرآن سے خالی ہو، تلاوت قرآن سے خالی ہو. تصور نہیں تھا مسلمانوں میں ہیں کہ مسلمانوں کی زندگیاں ہوں اور قرآن کی تلاوت کا وظیفہ نہ ہو، مسلمانوں کا گھر ہو اور تلاوت کا معمول نہ ہو، تصور نہیں تھا. کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچی، کیا جوان بچہ، تلاوت کے بغیر دن کوئی نہیں گزرتا. اہتمام تھا. تو میرے عزیزو، اصلاح چاہتے ہیں نا، اپنی دینداری میں بہتری چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، دین کی برکتیں چاہتے ہیں، دین کے مبارک ثمرات اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو کم از کم اس نسخے کو تو بڑھیا طور پہ استعمال کر لیں۔ اس کی تو پابندی ہو جائے کہ ہم اپنی نماز بڑھیا کریں گے اور زندگی کا معمول اور وظیفہ قرآن کی تلاوت کو بنائیں، اور کوئی ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوگا جس کا تلاوت کا معمول نہ ہو۔ بہت مبارک وقت ہے، فجر سے پہلے، فجر کے بعد۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے جو کچھ اللہ کی طرف سے لینا ہے، مجھے یوں لگا جو کچھ مجھے ملا وہ مجھے تہجد کی گھڑی میں تلاوت قرآن کی برکت سے ملا۔ آج کی سائنس تو کچھ بھی کہتی رہے، لیکن ہمارا تو ایمان ہے کہ جب نبی نے کہا ہے نا کہ اس وقت میں کیا نور اترتا ہے، آج کی دنیا کہتی ہے اس وقت میں آسمان سے کچھ ایسی چیز اترتی ہے جو انسان کے دماغ کے لیے، جسم کے لیے، صحت کے لیے، زندگی کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے، انتہائی صحت بخش ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو اپنے نبی نے بتایا ہے کہ یہ انوارات کا وقت ہے، اللہ کے خاص انوارات کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم اپنی دینداری میں اپنی صلاح کی ہمیں فکر ہے تو اس نسخے کا اہتمام، گھر کی فضا ایسی بنے اللہ کرے کہ کوئی بھی اس میں کوتاہی کرنے والا نہ رہے، گھر کا ماحول بن جائے نا، گھر کا ماحول بن جائے تو پھر کسی کے لیے فجر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، ماحول نہ ہو تو پھر کسی کے لیے فجر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آسان مشکل کا مسئلہ نہیں، ماحول کا مسئلہ ہے۔ سب تلاوت کا اہتمام کرنے والے، سب نماز کا اہتمام کرنے والے، اب چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ سب میں کوتاہیاں اور غفلت ہیں، پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ نسخہ بہت بڑھیا ہے، اس کا اہتمام ہو، مرد بھی کرے، عورتیں بھی کریں، تلاوت ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ مقناطیس ہے قرآن، اس میں مقناطیسیت ہے، جو جتنا اس کی طرف پڑتا ہے نا اتنا یہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور فرماتے تھے جیسے اللہ نے صاف دل دیا ہو اور صاف زبان دی ہو، وہ کبھی تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہو سکتا، سیر ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پتھر پہ لکیر ہے، اب یقین جانے، جو شخص کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، وہ ڈپریس نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس سے دل میں اطمینان، سکون، دل میں تقویت، دل میں طاقت، تطمئن القلوب الا بذکر اللہ ای الا بالقرآن ای الا بالقرآن۔ قرآن سے تو دلوں کو تازگی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، صحت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ عجیب دولت اللہ نے اس امت کو دی ہے، اسے پڑھتے چلے جائیں تازہ ہوتے چلے جائیں، تازہ ہوتے چلے جائیں۔ یہ آدمی میں تازگی کی طاقت بھر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہماری زندگی میں بہتری کی بہت گنجائش ہے، بہتری کی بہت گنجائش ہے، دینداری کی بڑی گنجائش ہے، اصلاح کی بڑی گنجائش ہے، تو کم از کم اس نسخے کا تو ہم بھرپور اہتمام کریں کہ ہم نے اپنی نماز بڑھیا کر، نماز بڑھیا کریں گے، نماز کے ساتھ، فرض کے ساتھ کچھ نوافل کا معمول بنائیں گے، وضو کے اندر آداب کا، سنن کا خیال رکھیں گے، مسنون دعائیں یاد کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے دن رات میں تلاوت قرآن کا معمول ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ پہلے دن سے سپارہ پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، معمول ایک صفحے سے شروع کر دیں، ایک پاؤ سے شروع کریں، شروع تو کرے نا، شروع کرے، آہستہ آہستہ اللہ کرے گا معمول بڑھتا چلا جائے گا. دیکھو بھائی، قرآن برکت والی کتاب ہے، آپ تلاوت کیجئے، وقت دیجئے اسے، پھر دیکھیے صحت میں کیا برکت، گھر میں کیا برکت، وقت میں کیا برکت، اولاد میں کیا برکت. وقت دیجئے اسے، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ مبارک ہے، آپ کی زندگیاں مبارک ہو جائیں گی. اپنے بچیوں کو اس معمول پلائیے، اپنے بچوں کو اس معمول پلائیے. ہمارے گھر کا ہر فرد تلاوت قرآن کرنے والا ہے، پھر اس میں بہتری کی گنجائش ہے. سبحان اللہ، یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ، تورات، انجیل، زبور، سب کتاب اللہ ہے. لیکن یہ قرآن مجید کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے. سبحان اللہ، جب کسی سے محبت میں بات کی جائے اور باتوں میں اضافہ ہو جائے تو محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور کوئی اللہ کا کلام محبت سے کرے، سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کی محبت میں بھی بڑا اضافہ ہوتا ہے. جی چاہتا ہے پھر. اور بعض خوش نصیبوں کو تو اس تلاوت کا ایسا مزہ لگا ہے، وہ دن اچھا نہیں لگتا جس میں تلاوت نہ ہو، وہ دن اچھا نہیں لگتا جس میں تلاوت نہ ہو. کہ قرآن میں آپ نے سات منزلیں، ایک منزل تو سات منزلیں لکھی ہیں. اچھے وقتوں میں مسلمانوں کی یہ تلاوت کا معمول رہا ہے کہ ایک منزل روزانہ پڑھتے، ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے کرتا. یہ سات منزلیں، ایسا معمول تھا میرے عزیز. تو اگر ایک وقت میں تلاوت نہیں کر سکتے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، کچھ سویرے کر لیں، کچھ رات کو سونے سے پہلے کر لیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مشغولیت مصروفیت ہو گئی تو سونے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ معمول ضرور ہو، تلاوت نہیں چھوڑنی بھائی. اس کے انوارات ہیں. علماء نے لکھا، آریہ سماج کا فتنہ ایک دور میں ہندوستان میں آیا اور سینکڑوں ہزاروں مسلمان ہندو ہو گئے، ہندو ہو گئے. تو دہلی کے مرکز میں آریہ سماج کا جو دہلی میں مرکز تھا، وہاں سے رپورٹ یہ آئی کہ ہمارے اس دعوت کا اثر دو طبقوں پہ نہیں ہوا. ایک اس طبقے پہ نہیں ہوا جس کا کسی اللہ والے سے تعلق تھا، دوسرا وہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت تھی. ان پر ہماری دعوت کا اثر نہیں ہوتا. تو سچ کہہ رہا ہوں، اس پر فتن دور میں جہاں ہر طرف فتنوں کے اندھیرے ہیں، جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، محبت، عقیدت ملی ہوئی ہے، وہ بھی فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اور جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہے، وہ بھی ان فتنوں سے، بے حیائی کی گندگیوں سے محفوظ ہے. اس لیے کہ جہاں قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ انوارات ہیں، وہ انوارات. تو یہ نسخہ اللہ کی طرف سے تجویز کرتا ہے کہ اللہ کرے ہیں بھائی ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرما دے کہ ہماری نمازیاں بھی بڑھیا ہوں، تلاوت کا معمول بھی ہو، تلاوت بھی بڑھیا ہو. اللہ اس کے ثمرات برکات ہم سب کو نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، ہمارا سب کا کہا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے.
اللہ تمام حاضرین سامعین سامعات حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما. اے اللہ ہمیں بڑھیا نماز نصیب فرما، بڑھیا تلاوت نصیب فرما، زندگی بھر تلاوت کا معمول نصیب فرما. اے اللہ خشوع والی نماز نصیب فرما، دھیان والی نماز نصیب فرما، ہماری کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ ہمیں دین کی برکات نصیب فرما، اس کے ثمرات ہمیں عطا فرما. مولا کریم ہر گندگی سے، ہر گناہ سے، ہر خطا سے ہم سبھی کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، بچوں میں، بچیوں کی تربیت میں، تعلیم میں، زندگی میں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. اے اللہ جو اپنے گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. ماں باپ کے لیے ذمہ داری سے سبکدوشی آسان فرما. اے اللہ سہولت کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں پورے دین پہ چلنا، پورے دین کا ماحول بنانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. معذوری سے، محتاجگی سے، اے اللہ ہر قسم کے حادثات، سانحات سے، وباؤں سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو آپ کے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اس کو اے اللہ ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے محفوظ فرما. یہاں جو نیکی کی اور خیر کی اور شرم و حیا کی قوتیں ہیں، اے اللہ انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما. اے اللہ وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. شریروں سے اور شر سے ہمیں ہمارے ملک کو محفوظ فرما. اے اللہ فساد سے، فسادیوں سے ہمیں ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا